الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں تسلسل کے ساتھ گزشتہ کئی جمعوں سے اسلام کے نظام آفاقی نظام اور اس کے عالمگیری نظام کے حوالے سے ایک خاص موضوع اسلام کا نظام معیشت اس کے چند گوشوں کو بالتدریج درجہ بدرجہ گریجولی آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کیا جا رہا تھا اور موجودہ معاشی معاملات کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک درمیانی راہ اور ایک اعتدال کی راہ ایک متوسطانہ راہ ایک بیلنس راہ جو ہے اسلام جو ذکر کرتا ہے وہ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ذکر کی جا رہی تھی. اس فکر کے حوالے سے کہ اسلام نے انسان کے ہر شعبے پر زندگی کے ہر شعبے پر تفصیلاً گفتگو کی ہے اس کے نفسیات کے حوالے سے اس کے معاش کے حوالے سے اس کی عبادات کے حوالے سے اس کے نظریات کے حوالے سے اس کی فیملی اس کے آئلی زندگی کے حوالے سے اس کے لین دین کے حوالے سے المختصر ایک انسان کی زندگی میں جس قدر شعبوں کا ہونا ممکن ہے ان تمام شعبوں پر اسلام نے قرآن و سنت نے مکمل طور پر کلام کیا ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نظام حیات ہے اور اسلام ہی واحد وہ مذہب و نظام ہے کہ جو ایک آفاقی نظام ہے جو انسان کی تمام تر ضرورتوں کا حل پیش کرتا ہے اور تمام تر چاہتوں کا مدعا اس کے سامنے ذکر کرتا ہے. اسی حوالے سے انسان کے نظام معاش میں معیشت اور انسان کی ضروریات میں سب سے بڑا دخل رکھتی ہے. اس کے رہنے کے لیے، اس کی ستر پوشی کے لیے، اس کی خوراک کے لیے اور اس کی خورد و نوش کے لیے، یہ تمام چیزیں انسان کی معاش کے حوالے سے ہیں، انسان کی ضروریات کے حوالے سے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام تر تناظر کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا. گزشتہ تقریباً 8 درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اکنامک کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے دو نظام جو اس عالم کے اندر متعارف ہوئے اور اس عالم کے سامنے آئے، اس کا ہم نے ایک سرسری تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ایک تھا کیپٹلزم اور ایک ہے سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام. اسلام ان دونوں نظاموں کو رد کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نظام صرف اس لیے رد نہیں کرتا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی بنیادی وجہ پیش کرتا ہے کہ ان دونوں نظاموں کے اندر یہ نظام ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ جائے، ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے غریب کے خون کو چوس کر سارا مال ایک طرف کھینچ لیا جائے اور پھر اتنا لمبا فاصلہ بیچ میں آ جائے کہ جس کو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ امیر امیر تر ہو گیا اور غریب غریب تر ہو گیا. اس کے نقصانات معاشرے میں بہت برے ہوتے ہیں، دنگا فساد، دہشت گردی، بدامنی، یہ طبقاتی منافرت کے بنا پر جب کسی اہل حق کو اس کا حق نہیں ملتا تو اس قسم کی چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اسلام ایسا نظام دیتا ہے کہ اس نظام کو اپنانے کے بعد اس کی خرابیاں نہیں آتی بلکہ اس کی اچھائیاں معاشرے کے اندر آتی ہے. کیپٹلزم کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس دور کے اندر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ خود ایک نظام ہے معیشت کا، جس کی پوری روح سود کے پیچھے چلتی ہے اور جس انداز میں رسد اور طلب کے سلسلے واضح کیے جاتے ہیں، جس کو ہم سادے انداز میں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ایک تاجر مارکیٹ کے اندر اگر اپنی کوئی سند اور اپنی کوئی چیز لا کر مارکیٹ میں رکھتا ہے تو دوسری جانب سے خاص پالیسی اس طرح کی بنا دی جاتی ہے کہ رسد، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ تاجر اپنے مال کو لے کر بازار میں آئے اور فروخت کرے، اب اگر رسد زیادہ ہو جائے اور اس کی طلب کم ہو تو پرائز نیچے چلے جائیں گے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں باقاعدہ سودی نظام، ایک جو اس کی تفصیل آگے آئے گی اور آپ بہتر انداز میں اکنامک میں پڑھتے رہتے ہیں، معیشت میں پڑھتے رہتے ہیں، طلب کو بڑھا دیا جاتا ہے اور رسد کو کم کر دیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے پرائزز اوپر چلے جاتے ہیں اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جاتی ہے اور وہی سرمایہ جو بینک لے کر عوام کا سرمایہ سے کاروبار کرتا ہے اور سرمایہ داروں کو اس کا قرضے پر جب وہ قرضہ دیتا ہے تو ان سے چاہے وہ 14% لے یا 15% لے، عوام کو اس کا آدھا دیتا ہے، درمیان خود لیتا ہے، اور تاجر جب بینک سے سود پر قرضے حاصل کرتا ہے تو جتنا اس کو بینک کو لوٹانا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو وہ اپنے نفع میں شامل کر کے آگے چیزوں کو فروخت کرتا ہے، جس کی بنا پر مہنگائی کسی ایک جگہ پر نہیں رک پاتی اور وہ بڑھتی چلے جاتی ہے. اور حال یہ ہوتا ہے جو ابتدائی ضرورت انسان کی ہے، خورد و نوش، وہ بھی ایک انسان کے لیے بڑا ظلم ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنا، اور پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ چوری چکاری، دہشت گردی، دوسرے کے مال پر ہاتھ مارنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اسلام نے جو نظام دیا ہے اس نظام میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک شخص تاجر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور شب و روز لگا کر وہ مال کو جمع کرتا ہے تو اس کا یہ حق نہیں ہے، نہیں، اسلام نے اس کو مکمل اجازت دی ہے. اسلام نے خرید و فروخت کے شرائط کو ذکر کر دیا ہے، کن چیزوں کو خریدنا ہے، کن چیزوں کو بیچنا ہے، پھر بیع و شرع کے اندر خریدنا اور بیچنا، اس میں باہم معاملات اور تعلقات کیسے ہوں گے، اس کی بھی شرائط ذکر کر دی ہیں، اور ساتھ میں غربت کے ریشوں کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ قرضے کا نظام، ہبا کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام، یہ ایسے نظام اسلام نے تمام مذاہب کے مقابلے متعارف کرائے ہیں کہ جس میں امیر طبقے کے لیے غریب طبقے کے اندر جو جلن اور بھڑاس، جو حسد ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور امیر طبقہ جس حلال ذرائع سے جس کی شریعت اجازت دیتا ہے اس حلال ذرائع سے جب وہ تجارت کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے اور ارتکاز کے ساتھ ساتھ تقسیم دولت کے اس سلسلے کو بھی وہ قبول کرتا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، تو اس سے امن کا نفاذ ہوتا ہے، بدامنی ختم ہوتی ہے، تفاوت ختم ہو جاتا ہے، اور امیر کو اپنے طبقے کے اعتبار سے اس کی ضرورت مہیا ہو جاتی ہے اور غریب کو اس کے ضرورت کے اعتبار سے اس کے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں۔ بتدریج ہم اس چیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ ہے، سود ہے، سٹا ہے، اس وقت اسٹاک جس لعنت کا شکار ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سونے کے اندر کیا حال تھا، کہ اس سٹے کے ایک نظام کے اندر آپ نے دیکھا کہ جناب لاکھوں مسلمان اس میں گویا کہ ہماری اس پاکستان کے اندر مارے گئے، اس اعتبار سے کہ جو سٹے کی صورت تھی۔ تو اسلام اس چیزوں کو روکتا ہے اور اس چیزوں کو بیلنس رکھنے کے ساتھ جہاں وہ شرائط اور ضابطہ پیش کرتا ہے وہیں پر صبر اور قناعت کی بھی بات کرتا ہے تاکہ روحانی تسکین بھی رہے۔ ایک شخص اگر 10,000 روپے اپنی تمام طور اس کے اندر صلاحیت اتنی ہے کہ اگر وہ کام کرے تو وہ 10,000 روپے ہی کما سکتا ہے، تو شریعت نے اور چیزوں کے ذرائع پر کمانے سے اس کو روکا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر وہ صلاحیت ہے تو اخلاق، قانون، شریعت کی پالدستی رکھتے ہوئے، اس شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ یقیناً اپنی نوکری، اپنے وسائل کے ذرائع کو اور اپنی آمدنی کے ذرائع کو جس طرح وہ بڑھا رہا ہے، اسی طرح اپنے آمدنی کے ذرائع کو بڑھا رہا ہے، اس طرح وہ اپنے اخراجات کے ذرائع کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس میں ان کے لیے خاص طور پر جو بات مرحمت فرمائی ہے وہ قناعت کی ہے، وہ صبر کی ہے۔ قناعت یہ ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے جو چیزیں مل جائے اس پر بندہ بھروسہ کر لے اور اس پر بندہ صبر کر لے، آگے کی خواہشات پر اپنی توجہ کو اتنا نہ بڑھائے اور اپنی خواہشات اور حرص کو اتنا طول نہ دے کہ پھر اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس طرح کہ حریص کی مثال فلسفے میں یہ دی جاتی ہے، فلاسفر اس کو بہت اچھے انداز میں کلیئر کرتے ہیں کہ حریص کی مثال یوں ہے کہ اگر وہ کپڑا بھی پہنا ہے تب بھی اپنے آپ کو برہنہ سمجھتا ہے، وہ اگر مکان میں بھی، حریص آدمی اگر مکان میں بھی رہتا ہے تب بھی اپنے آپ کو جھونپڑی میں محسوس کرتا ہے، حریص آدمی اگر مہنگی گاڑی میں بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل گھٹیا محسوس کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آگے سے آگے بڑھنے سے مراد کہ اپنی خواہش کو قبول کرنے کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ہر وہ ذرائع استعمال کرنا چاہتا ہے کہ جس پر اس کا حق ہونا، جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اور اس اعتبار سے وہ حرام اور دیگر ان چیزوں میں پڑتا چلا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو سکون اور تمانیت نہیں آتی، جو حضور نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، مرنے کے بعد مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، کہ اگر اس کے بعد ایک وادی اگر سونے کی یا ایک وادی بکریوں کی مل جائے، جس انداز میں حضور نے ذکر فرمایا، تو وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے دوسری وادی کیوں نہیں ملتی۔ تو لہذا حرص کو روکنے کے لیے اور بیجا تما، دیکھیے مال کمانا اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے بہترین رزق کو مہیا کرنا، شریعت نے اس سے نہیں روکا، لیکن جو حرص ہے کہ انسان کی طلب اور انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حرص کو اتنی طویل کرے کہ میں مال کے اوپر مال، مال کے اوپر مال، مال کے اوپر مال جمع کرتا رہوں، ہاں اگر وہ قانون اور شریعت کے مطابق اگر آمدنی ہے، جس سے زکات بھی ادا کر دی جاتی ہو، جس سے صدقات بھی ادا کر دیا جاتا ہو، جس سے رشتے داروں کا مکمل خیال بھی رکھ لیا جاتا ہو، تو اس اعتبار سے اس مال کو کمانے سے شریعت نے روکا نہیں۔ اور خاص طور پر اس فکر کی درستگی کے لیے شریعت نے یہ بات ضرور کی ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ تم میں قناعت کیسے پیدا ہوگی، تم میں صبر کیسے پیدا ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے قرآن مجید اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں انسان مالک نہیں ہے، مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ قرآن نے سب سے پہلے بٹھایا۔ بالتدریج بنیادی طور پر انسان کو اس میں میچیور کیا اور اس حقیقت سے آشنا کیا، دو چیزیں تھیں، ایک تو مالک اللہ ہے اور ایک تقدیر تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تمہیں جتنا ملنا ہے اللہ رب العالمین نے وہ تمہیں لکھ دیا ہے، اس کے لیے تم نے کسب کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، لیکن حلال ذرائع سے، حرام سے بچتے ہوئے۔ اور یہ جتنی نعمتیں تمہارے سامنے، اس میں کسی کے تم مالک نہیں ہو، مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جب ایک انسان اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ میرے پاس چاہے مکان ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہوں، یا وسائل ہوں یا نہ ہوں، جو بھی چیزیں میرے پاس ہوں، الغرض وہ غریب ہو یا امیر ہو، جب اس بات کو اور اس حقیقت کو اور اس مسلمہ اصول کو اور اس سچ کو وہ قبول کر لیتا ہے کہ ہر ایک کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، تو خود اس چیز کے اندر پیدا ہونے والی
وہ ہرس والی جو کیفیت ہے اس کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اصل مالک ان نعمتوں کا اللہ ہے, انسان کو صرف اس کے اوپر امین بنایا گیا ہے, اور اس رب جو مالک ہے اس کی امانت کا یہ امین ہے, اور اس امین نے اس کے خرچ کرنے کے ذرائع اس کو بتا دیے ہیں. اب ان ذرائع میں انسان اس کے رب کے مال کو خرچ کرے گا, اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس مال کے بارے میں جواب دینے کے لیے کھڑا بھی ہو جائے گا. تو لہذا یہ تصور جب انسان اپنے ذہن میں پختہ کرتا ہے اور اس خاص فکر سے میچور ہو جاتا ہے, مضبوط اور متین ہو جاتا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے اور میں صرف اللہ کی جانب سے اس کی تقسیم کرنے والے ایک امین ہوں, اور میرے سامنے اللہ نے رشتے داروں کی صورت میں, غریبوں کی صورت میں, مزدوروں کی صورت میں, میرے ماتحت لوگوں کی صورت میں, جو میرے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے مصاریف بنائے ان کی صورت میں میں ان کے لیے امین ہوں, اور یہ دولت اتنی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھوں, اور جو مصاریف سامنے ان کے اندر تقسیم کروں, اور جتنا میں نے تقسیم کیا جتنا میں نے رکھا اس کا میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. تو یہ وہ فکر ہے جو مومن کے اندر ہے, مومن سے خطاب ہے, مومن کے اندر قناعت اور صبر کو پیدا کرتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر تاجروں کو تلقین کرتے ہوئے جہاں ظاہری معاشی اصول بیان فرمائے ہیں, وہیں اسلام الذین یؤمنون بالغیب غیب کے ساتھ متعلق ہے, آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یقیناً آخرت قیامت اور آخرت ہی سارے اسلام کا حسن ہے, سارے دین کا حسن ہے, کیونکہ آخرت جواب دہی کی جگہ ہے جہاں پر پوچھا جائے گا, جہاں پر ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یقیناً جب تک انسان کو یہ تصور یاد رہتا ہے کہ میں اگر اپنے مالک کے ماتحت اس کی رقم, اس کی دولت, اس کی نعمت, اس کی کسی بھی شے کو تقسیم کر رہا ہوں, تو مجھے اٹھ کر اس کے پاس جانا ہے اور جا کر ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے. تو انسان کو جب کسی کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کا جب تصور ذہن میں آ جاتا ہے, کسی کے آگے جا کر جواب دینے کا تصور آ جاتا ہے, تو وہ تصور, وہ مرحلہ اسے امین بنا کر رکھتا ہے, اسے قناعت پسند بنا کر رکھتا ہے, صبر بنا کر رکھتا ہے. تو مانا کہ ایمان کے تین بنیادی حصے ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, اور ایمان بالرسالت. تو ایمان بالرسالت اسلام کو قبول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور ایمان بالآخرت پر پختہ یقین یہ ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو لہذا مومن ہما وقت عبادت کے لیے رب کے خوف سے تر و تازہ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں مر کر ختم نہیں ہو جاؤں گا, بلکہ مجھے اٹھ کر ایک دفعہ پھر وہ بالآخرت بھی یقینون, جو قرآن نے کہا کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ اس سے سوال کرے گا اور وہ جواب دے گا, ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا, اس پر مومن یقین رکھتا ہے, اور جسے آخرت پر یقین ہو جاتا ہے اس کے اندر خود بخود قناعت کا, صبر کا, حلم کا, بردباری کا نور اس کے قلب میں پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تاجر کو یا خریدنے والے کسی گاہک کو صرف شرعی اصول نہیں بیان کیے, جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے ابھی, اور کیپٹلزم اور سوشلزم کے اس بھیانک صورت کے مقابلے میں اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے اس کی خوبصورت یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے, ایک مذہب ہے, ایک آسمانی مذہب ہے جو کسی قانون کے ماتحت چلتا ہے, جو کسی نظام کے ماتحت چلتا ہے, اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ اللہ کی حاکمیت ہے, وہ اللہ کے ملک کے تام کا یقین ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ حضور نے جہاں پر بازار کے اصول بیان کیے ہیں, خرید و فروخت کے اصول بیان کیے, کتنا جمع کیا جائے, کتنا ذخیرہ کیا جائے, کس انداز میں ذخیرہ کیا جائے, کس انداز میں اس کو بیچا جائے, جہاں پر یہ تمام اصول حضور نے سامنے بیان کیے, وہیں پر ایک مومن کی روحانیت کو جلا دینے کے لیے سرکار نے پھر وہ روحانیت کے پہلو صبر اور قناعت اس کو بھی حضور نے ذکر فرمایا. لہذا مومن دونوں طریقوں سے نظام معیشت کو حاصل کرتا ہے, روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی, اس لیے کہ یہ اصول تو بالکل مسلم ہے. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو روح کو بھی بیمار کرتا ہے, اور روح جب بیمار ہوتی ہے تو جسم کو بھی بیمار کرتی ہے, اس لیے کہ انسان ان دونوں کا مجموعہ ہے. ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ جناب مجھے اگر 10 لاکھ روپے مل جائے تو میری طبیعت مطمئن ہو جائے, لیکن آپ دیکھیے میں اور آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اس کا, تو 10 لاکھ اگر مل بھی جائے تو ہم 20 کی خواہش رکھتے ہیں, اس لیے کہ جسم کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں روح کے نہیں ہو رہے ہیں. تو اسلام اس لیے آفاقی نظام ہے کہ یہ جسم کے بھی اصول کو بیان کرتا ہے اور روح کی ٹھنڈک اور تسکین کو بھی بیان کرتا ہے. تو یہ دونوں نظام کے مجموعے کا نام نظام اسلام ہے, اور وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے انسان کو روزی کمانے کے لیے ایک نہیں بے شمار ذرائع اس کے سامنے مہیا کیے ہیں, اور خاص طور پر جس طرح کے زراعت ہے، صنعت ہے، یہ تجارت کا وسیع ذریعہ ہے، یہ شریعت مطہرہ نے اس کے سامنے پیش کیا. اور پھر عقل کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے انسانوں کے اندر درجہ بندی ہے، جس کی عقل، صلاحیت، زیرک جتنی زیادہ ہے وہ تجارت میں اتنا اچھا عبور کر لیتا ہے. لیکن صرف ذہانت اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ رب العالمین نے تجارت کے جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا اصول بیان کیے ہیں، وہیں پر اس کو برتنے کے اور اس میں سروائیو کرنے کے اس اصول اور ضابطے کو بھی بیان کیا ہے کہ تم نے اپنی عقل کو اس طریقے سے چلانا ہے. اس لیے کہ تم صرف خود خرید و فروخت نہیں کر رہے ہو، تمہارا پورا معاشرہ تمہارے ساتھ وابستہ ہے. اگر ایک تاجر بازار کے اندر نیک ہو جائے تو پورا معاشرہ نیک ہو سکتا ہے. ایک تاجر اگر بازار کے اندر امانت دار ہو جائے تو پورا معاشرہ امانت دار ہو سکتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو وبال ہے صرف سودی نظام کی بنا پر ہے. وہ کیوں ہے کہ جب خرید و فروخت کے اندر تاجر برکار ہو گیا اور نفع کے اعتبار سے جس کیپٹلزم کے اندر ہوتا ہے کہ جناب طلب کو بڑھا دیا جائے، رسد کو کم کر دیا جائے اور نفع کو بڑھا دیا جائے، اور پھر مال کو بیچنے کے لیے جس طریقے کے ذرائع ہوں، مثال کے طور پر آپ سفر کرتے ہیں روڈوں کے اوپر، تو چاہے ایک فریج کا کمرشل ہو، اس میں بھی عورت کو نمبرہانہ صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی کمرشل اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک فحاشی کو دخل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ انسان کی اس فحاشی اور ہرس کو بڑھایا جائے اور جو چیز ہم بیچنا چاہتے ہیں، جو ہم چیز پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی طلب اس خواہش سے اتنی بڑھ جائے کہ ہماری منہ مانگی دام وہ بندہ ہمیں دے اور اس چیز کو حاصل کر لے. تو اسلام رسد اور طلب کو بیلنس رکھنے کے لیے ہر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اخلاق کے دشمن ہے، جو نظام کے اندر فساد کو پیدا کریں، فحاشی کو پیدا کریں، دشمنی کو پیدا کریں، بغض کو پیدا کریں، حسد کو پیدا کریں، بدامنی کو پیدا کریں. اسلام ایسا نظام معاش پیش کرنا چاہتا ہے. اور یہ چیزیں کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں؟ یقیناً یہ اس کے پیچھے سٹا، اس کے پیچھے بلیک مارکیٹنگ، اس کے پیچھے سود، اس کے پیچھے ذخیرہ اندوزی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک سرمایہ دار شخص کو اس طرف ابھارتی ہے کہ وہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے کرے. تو اسلام نے سب سے پہلے ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے، ان خرافات پر پابندی لگائی ہے جس کی بنا پر انسان ہرس میں اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی چیز کو منظر عام پر لانے سے شرماتا نہیں ہے. تو یہ پورے فور کارنرز جتنے بھی ہیں تجارت کے، اسلام نے اس کو بروئے کار لا کر سب سے پہلے توجہ دی ہے. اور خاص طور پر جو یہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہیں آپ کا ذہن یہ نہ چلا جائے کہ اسلام نے یہ دعوت دی ہو کہ مسجد کے کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں بس رزق وہاں پہنچ جائے گا. نہیں، اسلام نے یہ بات نہیں کی ہے. اسلام نے اس بات کو ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ الجمعہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب جمعے کی نماز تم فارغ ہو جاؤ جو تمہارا سب سے بڑا اجتماع ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ اللہ نے حکم دیا، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں یا حضور کی حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ رب کریم نے جو یہ فرمایا کہ زمین پر پھیل جاؤ اور رب کے فضل کو تلاش کرو، تو رب کے فضل سے مراد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا تجارت ہے. تجارت کو حاصل کرنے کے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، بعض اولیاء کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی اس آیت پر وہ اتنا دل لگاتے تھے کہ جب جمعے کی نماز کے بعد وہ نکلتے تو باقاعدہ وہ بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ شام کو بھی خرید سکتے تھے؟ فرمایا نہیں، قرآن نے یہ بات کی تھی کہ جب جمعے کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو دن کے اجالے کے اندر بازاروں میں پھیل جاؤ تاکہ تم رزق کو تلاش کرو. تو اللہ رب العالمین نے کسب معاش کو، کسب رزق کو اپنا خاص فضل بیان فرمایا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے روزی پر پابندی لگائی ہو؟ اسلام نے تو رہبانیت پر پابندی لگائی ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دنیا کے تمام رشتے ناطوں کو چھوڑ کر غاروں کی طرف نکل جانا، بنجر و بیابانوں کی طرف نکل جانا. اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے. اسلام نے اس بات کو سب سے زیادہ ابھارا کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک معاشرہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان تمام کا تم پر حق ہے. تم تنہا اگر نکل جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں سخت گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ جو جو حقوق تمہارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے حقوق کا اگر تم ادا کرتے تو اللہ تمہارے پہاڑوں کی طرف نکلنے سے راضی نہیں ہوگا، ان حق کو ادا کرنے سے راضی ہوگا. اور اگر تمہارا یہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نکلنا اللہ کے لیے تھا تو تم اسلام کو سمجھ نہیں پائے. اسلام دین فطرت ہے، اسلام نظام حیات ہے. جتنے رشتے ناطے تعلقات شعبے تمہارے ساتھ جڑ کے چلے گئے ہیں اس کو اللہ کے دیے ہوئے اصول اور اس کی رضا کے لیے جب تم اس میں سروائیو کرو گے، اس کو تم لے کر چلو گے، تو اسی میں اللہ رب العالمین کی رضا موجود ہے. اور اللہ کی رضا کو تم پہاڑوں میں تلاش نہ کرو. ایک حدیث پاک بڑی مشہور تھی، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھر آنے والے جمعے انشاءاللہ تجارت کے اصول کی بالترتیب ہم معاملات کو آگے لے کر چلیں گے کہ اسلام نے ایک ایک لہجے پر کس طرح گفتگو فرمائی ہے. تجارت میں باہم رضامندی کو رکھا ہے, تاجر کے لیے شعور کو رکھا ہے, آزادانہ تجارت کو رکھا ہے, اور پھر معاش کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کی طرف خود رخ دیا ہے کہ آگے بڑھیں اور اس چیز کو حاصل کریں. حرام چیزوں کو, جیسا شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, یا جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے اس پر خاص طور پر قدغن لگائی ہے. سود ہو گیا, شراب کی بیع ہو گئی, خنزیر کی بیع ہو گئی, تجارت ہو گئی, سٹے کی تجارت ہو گئی, اسی طرح بلیک مارکیٹنگ ہو گئی, دھوکہ دہی ہو گئی, اور ذخیرہ اندوزی ہو گئی. ان چیزوں کو اسلام نے پابند کیا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ میں آزادی دے دی ہے کہ بس ان چیزوں سے بچ کر جس طرح کماؤ اللہ رب العالمین نے تمہیں اجازت عطا فرمائی ہے. لیکن خاص طور پر اسلام نے اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ معاش کے مسئلے کو اسلام نے اٹھایا اس لیے تھا کہ تمہارے ساتھ کئی حقوق اور کئی نظام تمہارے ساتھ گویا کہ وابستہ ہیں اور اس کو لے کر تم چلو. دوسرا اصول اسلام نے یہ پیش کیا جہاں یہ کہا کہ نکلو, ہاتھوں پہ ہاتھ بھرے نہ بیٹھو. سوال کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا. حضور نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور اللہ رب العالمین اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے. سوال کرنے میں انسانوں کی کیٹیگری بنائی گئی ہے, درجے بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میں فقیر ہوں, مجھے دے دو, تو شریعت نے یہ کہا کہ فقیر پر سوال جائز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا تو کھانا موجود ہو, ایک وقت کی تو ضرورت موجود ہو. اسے بھی کہا گیا کہ جناب ایک وقت کی ضرورت موجود ہے تو جو تیرے بازو میں طاقت ہے, جو تیرے دماغ میں صلاحیت ہے, اس کو بروئے کار لا کر اس کا حلال تلاش کر, لیکن سوال نہ کر کسی سے. اور کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس اتنی صحت ہی نہیں ہے کہ جناب وہ اٹھ کر تجارت کر سکے, تو اس کو مسکین کے زمرے میں ڈالا ہے. اور اس پر اللہ رب العالمین نے تین ذمہ داریاں اور لوگوں کی لگائی ہے کہ جب یہ خود نہیں کما سکتا, یعنی ذہنی صلاحیت نہیں ہے, جسمانی قوت و استعداد نہیں ہے, یا اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے, تو اسلام نے سب سے پہلے اس کے رشتہ داروں کا کہا کہ اس کی معاونت کرو, اور اب اگر اس کے رشتہ دار اس کی معاونت نہ کریں تو وہ گنہگار ہوں گے. پھر دوسری وجہ یہ فرمائی کہ اگر رشتہ دار بھی اسی کیفیت پر ہوں اور کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ وہ سپورٹ نہ کر سکتے ہوں, تو فرد کی ذمہ داری کے بعد رعایت. فرد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اٹھے اور کمائے, اگر فرد عاجز ہو گیا تو رشتہ دار اس کے ساتھ سپورٹ کرے, اگر وہ بھی اس لائق نہ رہے تو پھر شریعت مطہرہ نے ریاست اور حکومت کو پابند کیا ہے کہ جناب اس غریب کی امداد کے لیے وہ کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ معاونت کریں. تو اسلام نے ایک غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے, اس کی ضروریات کو جب اس سطح پر پہنچ جائے کہ وہ خود بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا, تو اس کے رشتہ دار اور رشتہ داروں کے ساتھ ریاست کے حکیم اور حاکم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ایسی پالیسی ایجاد کرے کہ ایسے ریاست کے اندر لینے والے لوگ جو خود نہیں کما سکتے اور ان کے پاس کوئی وسائل نہیں, نہ جسم ان کی اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ان کے حالات اجازت دیتے ہیں, تو پھر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت کا, ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں. اور اگر ریاست کا امیر اس کا خیال نہیں کرے گا تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, کل قیامت کے دن ہر شخص کو اللہ رب العالمین جو اعلیٰ درجے کا تھا اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھے گا, باپ سے ان کے اولادوں کے بارے میں پوچھے گا, استاد سے ان کے شاگردوں کے بارے میں پوچھے گا, مرشد سے ان کے مریدوں کے بارے میں پوچھے گا, اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں بڑا کر کے یہ منصب کا مالک نہیں بنایا تھا, ملک ہماری تھی, ہم نے تمہیں یہ اعزاز دیا تھا, اور ان تمام ماتحت لوگوں کو تمہارے پاس ہم نے بھیجا تھا, تم نے ہماری نعمت کو ان میں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں باس پرس ہوگی. آخری ایک روایت پیش کرتے ہیں جس سے ہمارا ذہن اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے مزید کلیئر ہو جائے کہ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا بلکہ جو حقوق ہیں ان کی وابستگی کی اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پر بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اٹھے اور وہ ازواج مطہرات, ہماری مائیں رضی اللہ عنہن, سید عائشہ تھیں یا دیگر ازواج میں سے تھیں, ان کے پاس گئے اور پردے میں ان سے پوچھا, کیونکہ ان کے دل کے اندر, صحابہ کے دل میں عبادت کا ذوق بہت جوان تھا, انہوں نے ہماری ماؤں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ سرکار رات کے اندھیرے میں یعنی گھر کے اندر عبادت کیسے کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی تو بتائیں, مسجد میں ہم حضور کو دیکھ لیتے ہیں, باہر ہمارے سامنے جب حضور ہوتے ہیں تو معاملات کو ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو گھر میں عبادت حضور کیسے کرتے ہیں؟ تو امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین نے کہا کہ عشاء کی نماز تو حضور آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. کہا کہ بس حضور تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر حضور آرام فرماتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور سونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کے انتظار کرتے ہیں فجر. تو کہا پوری رات حضور سو جاتے ہیں پھر اس کے درمیان؟ تو سیدہ عائشہ تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہاں حضور آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تین افراد جو تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ عبادت کے ذوق میں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور پوری رات عبادت, وہ سمجھتے تھے عبادت کا معنی یہ ہے کہ صرف مصلی پر کھڑا رہو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بس 24 گھنٹے تسبیح کے دانے پڑھتے رہو. تو حضور کی سیرت نے ان کو درس دیا, انہوں نے یہ کہا آپس میں کہ چلو حضور تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے تو ان کے درجے بلند کیے ہیں, اگر وہ رات کو سو بھی جائیں تو کیا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ رات کو ہم سوئیں گے نہیں, بلکہ جس طرح دن میں ہم عبادت کرتے ہیں رات بھر عبادت کرتے رہیں گے. دوسرے نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو نکاح نہیں کروں گا, اس لیے نکاح کروں گا تو پھر بیوی کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا, تو پھر میں اللہ کے بارے میں کب سوچوں گا, تو میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں نکاح نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا بھائی گواہ ہو جاؤں میں گوشت پنیر گھی یہ نہیں کھاؤں گا, اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ اس سے خواہشات بڑھتی ہیں, جب اس سے خواہشات بڑھتی ہیں تو بندے کا دل عبادت سے ہٹتا ہے, تو لہذا میں یہ بھی استعمال نہیں کروں گا. جب یہ تینوں یہ بات کر رہے تھے سرکار جل بدر ہوئے اور سرکار نے فرمایا بتاؤ تم تینوں خدا سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خدا سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو سرکار نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں گھی بھی کھاتا ہوں, میں پنیر بھی کھاتا ہوں. فرمایا سنو اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. یہ حضور نے ذکر فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق, لیکن جسم کا یہ حق سے مراد نہیں کہ فجر کی نماز جاری ہو, اس لیے کہ جسم سے پہلے خدا کا تم پر حق ہے. تو جب خدا کے حق کو تم ادا کر رہے ہو اور اس کے بعد جو معاملات ہیں, تو پھر حضور نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. اور حضور نے فرمایا یہ تمام چیزیں میں کرتا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے اس طریقے پر نہیں چلتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کیا نظام عطا فرمایا. اسلام نے یہ نظام عطا فرمایا ہے کہ نمازوں کی فرائض کی پابندی کی جائے, حرام سے علی الاعلان بچا جائے, اور جو حقوق اللہ رب العالمین نے ہم سے وابستہ کیے ہیں چاہے دوست ہوں, رشتہ دار ہوں, عزیز و اقارب ہوں, ان تک اللہ رب العالمین نے جو وسائل ہمیں دیے ہیں وہ ان میں خرچ کرنا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر باپ اپنے بچے کے ساتھ مسکرا کر اور ان کے ساتھ محبت سے بیٹھ جائے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اگر چاہت اور محبت کے اظہار کرے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. ایک شخص حضور کے سامنے سے جا رہا تھا, بڑا لمبا قد تھا, جسم بڑا مضبوط تھا. صحابہ کہنے لگے حضور دیکھیے کتنا مضبوط اعصاب کا آدمی ہے, کاش یہ ہمارے ساتھ ہوتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. سرکار نے فرمایا سنو اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ بازار جا کر تجارت کرے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمائے, اور اس لیے کمائے کہ اس کے ماں باپ اور اس کے بیوی بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, تو سنو میرے صحابہ یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر یہ کوئی دین کے حرام معاملات کے ارتکاب کے لیے جا رہا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, تو پھر یہ حرام کی اور شیطان کی راہ میں. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے. شریعت اسلام نظام مسجد سے لے کر گھر تک لے جانا چاہتا ہے. اسلام اور مسجد اور گھر کو جدا نہیں کرتا, مسجد اور بازار کو جدا نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ جس طرح مسجد میں تمہیں خدا کا ہونا اور خدا ہے اس کے حضور جواب دینا یاد ہے, اسی طرح بازار میں یہ چیز تمہیں یاد ہونی چاہیے, اسی طرح گھر میں تمہیں یہ چیز یاد ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہماری فکروں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر صورت میں اللہ کی رضا کے ساتھ متعلق رہنے کی توفیق عطا فرمائے, تقدیر پر کامل بھروسہ عطا فرمائے, صبر عطا فرمائے, قناعت عطا فرمائے, جتنا مل چکا ہے اس پر اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.